السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتوں اور نوافل کے مسائل, پیج نمبر 119. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ کل ہم لوگ فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے, سنتوں کے بارے میں, نفل کے بارے میں, آج ہم اس سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل نماز باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے, وہی امت کے لیے سنت موقعہ ہے. جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ سنت موقعہ ان نوافل کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ادا فرمائیں, اور اسی لیے علماء کرام نے اس کو سنت موقعہ کا نام دیا, یعنی اللہ کے رسول کی وہ سنت جو آپ کرتے رہے اور جس کی تاکید کی گئی ہے, اسی سے موقعہ بنا ہے. تو کون کون سی سنت موقعہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. نماز ظہر سے پہلے 4, بعد میں 2, نماز مغرب کے بعد 2, نماز عشاء کے بعد 2, اور نماز فجر سے پہلے 2, کل 12 رکعتیں پڑھنا مسنون ہیں. اسی طرح سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنے افضل ہیں. نفل نماز بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دونوں طرح پڑھنا جائز ہیں. عن عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعہ فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وكان اذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعدا وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين رواه مسلم. عبد الله بن شقيق رضي الله عنه, عربی میں یہاں پر شفیق لکھا ہوا ہے اور اردو میں شقیق ہے, ہو سکتا ہے وہ شقیق ہی ہو, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے گھر میں ادا فرماتے, پھر مسجد جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے یعنی فرض, پھر واپس گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ظہر کے بعد ادا فرماتے, پھر لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے اور میرے ہاں گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے, پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے ہاں گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز یعنی قیام اللیل 9 رکعت پڑھتے جن میں وتر بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کافی حصہ کھڑے ہو کر اور کافی حصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے, جب کھڑے ہو کر قرآت فرماتے تو رکوع اور سجود بھی کھڑے ہو کر کرتے, اور جب بیٹھ کر قرآت فرماتے تو رکوع اور سجود بھی بیٹھ کر ادا فرماتے, جب فجر طلوع ہوتی تو 2 رکعت ادا فرماتے. یہ مسلم کی حدیث ہے, جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہیں جسے آپ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ادا کریں گے, لیکن اگر اتفاق سے نہیں ہو سکیں تو بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. تو یہاں پر دراصل اس طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ کچھ فرض سے پہلے ادا فرماتے اور کچھ فرض کے بعد, جو سنت موقعہ کہلاتی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں, جب آپ کا جسم بھاری ہو گیا, تو اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نفل نمازیں بیٹھ کر بھی ادا فرما لیتے تھے, ادروائز आपका मामूल था कि आप खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपके खड़े होने की वजह से आपके पाँव में वर्म आ जाता था। इसी तरह नमाज ज़ुहर से पहले दो सुन्नतें अदा करना सुन्नत से साबित है। अन इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي رواه مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں، ظہر کے بعد دو رکعتیں، مغرب کے بعد دو رکعتیں، عشاء کے بعد دو رکعتیں اور جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ مغرب، عشاء اور جمعہ کی دو رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر پر ادا کیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر سے پہلے دو بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دونوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دونوں طریقوں سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کہ ظہر سے پہلے اگر آپ چار سنت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں سلام پھیر دیا جائے گا، اور ایک ساتھ چاروں بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر بیچ میں سلام پھیرے۔ اور اگر جب آپ ظہر سے پہلے چار پڑھتے ہیں تبھی یہ ٹوٹل دن میں 12 رکعت سنتیں ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم نے کل پڑھا تھا اس کی فضیلت۔ تو اس طرح سے پھر ظہر سے پہلے کی چار ہوئیں اور ظہر کے بعد کی دو ہوئیں، اور ادروائز اللہ کے رسول نے کبھی دو بھی پڑھی ہیں تو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے درست اور جائز ہیں۔ یہاں پر یہ چارٹ دیا گیا ہے، آپ لوگ کتاب میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کتاب میں دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل نمازیں کتنی ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر جو تقسیم کی گئی ہے، دراصل وہ ہو سکتا ہے اسکالرس نے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کے لیے اس کی تقسیم اس طرح سے کی ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر زیادہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی سب ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی نفل زیادہ پڑھتا ہے کثرت سے تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم کو کبھی بھی کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے یا اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، ہاں، لیکن لازم نہیں کر سکتے آپ کسی پر، یعنی آپ سامنے والے کو یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ کو اتنی ہی پڑھنی ہے، ظہر میں 12 ہے تو 12 ہی پڑھنی ہے آپ کو، ایسا نہیں آپ کہہ سکتے۔ جو پڑھی ہیں اللہ کے رسول نے، یعنی چار سنت پہلے، پھر چار فرض اور پھر دو سنت، تو اس طرح سے ٹوٹل کتنی ہو گئی ہے؟ 10 ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی جلدی میں ہے، اگر وہ ظہر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ رہا ہے، یعنی چار فرض سے پہلے اور بعد کی دو رکعت پڑھتا ہے سنت، ٹوٹل 8 پڑھتا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اگر کوئی اور کسی مشکل میں ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور اس کو ایمرجنسی سچویشنس آ گئی ہو، یا کچھ کام ہو، بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس نے چار فرض پڑھی اور دو سنتیں پڑھنی بات کی، تو یہ بھی اس کی نماز درست ہوگی۔ ہاں، لیکن وہ جو نفل کی کثرت سے جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو دن بھر میں 12 رکعتیں سنت پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو پھر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بندے کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں پوری نمازیں پڑھوں، یعنی جتنی بھی اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں سنت موقعہ جو ہیں، تاکہ جنت میں میرے لیے گھر بنایا جائے۔ تو پھر اب یہ انسان پر ڈپینڈ ہے، وہ جتنا پڑھنا چاہے پھر وہ پڑھ لے، یعنی ٹوٹل 12 رکعتیں دن بھر میں۔ تو فجر کی نماز فرض دو رکعت ہے، پھر فرض سے پہلے سنت موقعہ دو ہے فجر کی، اور فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سنت موقعہ۔ اسی طرح سے ظہر میں چار فرض ہیں، فرض سے پہلے چار یا دو سنت موقعہ ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پڑھی جا سکتی ہیں، اور فرض کے بعد سنت موقعہ دو ہیں، یعنی سب سے زیادہ دیکھا جائے تو ظہر ہی میں ہے، ہے نا۔ اسی طرح سے عصر میں چار فرض ہیں اور کوئی سنت موقعہ نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مغرب میں تین رکعت فرض ہیں، فرض سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے سنت موقعہ، ہاں، فرض کے بعد دو رکعت سنت موقعہ ہیں مغرب میں۔ اسی طرح سے عشاء میں چار رکعت فرض ہیں، فرض سے پہلے کوئی سنت موقعہ نہیں عشاء میں، اسی طرح سے فرض کے بعد دو رکعت سنت موقعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وتر کا یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وتر ایکچولی رات کی نماز کا حصہ ہے، قیام اللیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے وتر ادا کی ہے، عشاء کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی، تو اسی لیے یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن جو لوگوں کو سونے کا ڈر ہو اور خطرہ ہو، تو بہتر ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں اس کو۔ तो ये चार्ट है, इसकी आपको तस्वीर भी भेज दी जाएगी इंशाल्लाह। सुन्नतें और नवाफिल दो दो करके अदा करने अफजल हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल सलातुल लैली व नहारी मसना मसना, रवाहु अबू दाऊद। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन की नमाज दो दो रकतें हैं। ये अबू दाऊद की रिवायत है। इसी तरह से एक सलाम से चार रकत सुन्नत या नवाफिल अदा करने भी दुरुस्त हैं। अनबी अय्यूब रदी अल्लाहु अन्हु अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल अरबाउन क़ब्ल ज़ुहरी लैसा फ़ीहिन्न तस्लीमुन तुफ्तहु लहुन्न अबवाबुस्समा, रवाहु अबू दाऊद, हदीस हसन है ये। अबू अय्यूब रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुहर से पहले चार रकत यानी जो सुन्नत होती है जिनमें सलाम ना हो उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो एक सलाम के साथ चार रकात पढ़ने वो भी दुरुस्त हैं और उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अगर कोई पढ़ते हैं अगर जोहर से पहले चार रकात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से फजर की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर दाईं करवट पर लेटना मसनून है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था। अन अबी हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु क़ाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعات الفجر فليتجه الى يميني, رواه الترمذي وابو داود صحيح। ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں پڑھیں تو دائیں کروٹ لیٹ جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, लिहाजा हम इस पर भी अमल कर सकते हैं, एक मसनून अमल हो जाएगा। नमाज जुमा के बाद चार या दो रकतें पढ़नी मसनून हैं। जब हम इंशाल्लाह आगे जुमा के मसाइल पढ़ेंगे तो उसमें वह हदीस देख लेंगे। नमाज ज़ोहर की पहली चार सुन्नतें फ़र्ज़ों से पहले ना पढ़ी जा सकें तो फ़र्ज़ों के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं। अन आयशा रदी अल्लाहु अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها, رواه الترمذي, حديث حسن۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں رہ جاتی تو ظہر کے بعد پڑھ لیتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا بارہا کہ جیسے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کا لنچ ٹائم وہی ہوتا ہے جس وقت ظہر کی نماز ہوتی ہے, تب ہم کیا کریں؟ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو بعض اوقات کھانا بنانا رہ جاتا ہے یا اس میں دیر ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات ہمیں فوراً کھانا نکالنا ہوتا ہے, ٹیبل پر کھانا لگانا ہوتا ہے, تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں آپ کوشش کریں کہ چار فرض پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو اول وقت پر نماز پڑھنے کا اجر مل جائے انشاءاللہ۔ اور پھر جو سنتیں اگر رہ جاتی ہیں, کیونکہ روز کا معمول تو نہیں بنانا چاہیے اس کو, کیونکہ روزانہ اگر آپ ظہر لیٹ پڑھیں گے تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے, درست نہیں ہے یہ۔ کیونکہ اگر روزانہ اس طرح سے آپ نے ڈیلے کر کے پڑھی تو پھر آپ تو دیکھیں کہ یعنی کتنے سارے اجر سے محروم ہو رہی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے کام کو اس طرح سے آپ ارینج کریں کہ کچھ چیزیں یا تو پہلے سے کر کے رکھ لیں۔ اور چونکہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, جیسے جو لوگ کلاسز میں جاتے ہیں تو وہ نکلتے ہی ہیں کلاسز سے 11:30 بجے۔ اب جب 11:30 بجے وہاں سے نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے تک کے 12 بج جاتے ہیں, اور اسی دوران میں اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آتی ہیں اور نماز پڑھنے لگتی ہیں تو کھانا نکالنے یا بنانے میں دیر ہوتی ہے, اور اگر آپ کھانا نکالتی ہیں تو نماز میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ صبح ہی چیزیں ارینج کر کے چلی جائیں, اور آنے کے بعد آتے سے ہی واش روم تو جانا ہوتا ہی ہے, تو بہتر ہے کہ پہلے وضو کر لیں اور چار فرض پڑھ لیں, اس کے بعد پھر آپ کھانے وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیں, چار فرض میں آپ کو بالکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, لیکن الحمدللہ نماز اول وقت پر ادا ہو جائے گی تو اس کا اجر ہی بہت زیادہ ہے۔ اور ڈیلے کر کے پڑھنے سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر چاہے تو اللہ ثواب دے اور چاہے تو نہ دے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیوں ہم اپنی نمازوں کو اس طرح سے ایک طرح سے خلا میں رکھیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر ملتا نہیں ملتا جیسے ملنا چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ اس کو اول وقت پر پڑھ لیں, اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس کی گنجائش ملتی ہے, لیکن اس کو روز کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ تو اگر کبھی رہ جاتی ہے ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نہیں چھوڑیں گی کیونکہ آپ کو جنت میں گھر چاہیے انشاءاللہ، ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے پھر کیا کریں کہ آپ پڑھ لیں پہلے فرض، اور پھر بعد میں جب آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو اس وقت پھر چار سنت بھی پڑھ لیجئے. اسی طرح سے عصر سے پہلے چار رکعت سنت غیر موقعدہ پڑھنے کی بھی ہمیں فضیلت معلوم ہوتی ہے. گو کہ عصر سے پہلے کی چار رکعتیں ہیں یہ سنت غیر موقعدہ ہیں، یعنی جس کی تاکید تو نہیں آئی ہے، لیکن اس کا اجر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر اربعا رواہ احمد و ترمذی و ابو داود، حدیث حسن. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں. سبحان اللہ، یہ بھی بہت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے زیادہ اجر حاصل کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنائے، یا اللہ کرے کہ ہم کثرت سجود کرنے والے لوگ ہوں، انشاءاللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو. تو کچھ لوگ عصر سے پہلے کی بھی یہ چار سنتیں نہیں چھوڑتے ہیں، اور اسی بنا پر نہیں چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. اسی طرح نماز عشاء کے بعد دو رکعت سنت موقعدہ ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. مغرب سے قبل دو رکعت نماز سنت غیر موقعدہ ہیں. اب یہ والی حدیث جو ہے ہم نے بہت کم سنی ہے، اس کو ہم ذرا غور سے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر شاید اوابین کی یا پتہ نہیں کیا کون سی نماز کہی جاتی ہے جو 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے، یا 6 رکعت لوگ پڑھتے ہیں، واللہ عالم. لیکن یہاں پر یہ والی حدیث جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے سے روایت کیا ہے. ان عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا قبل صلاة المغرب رکعتین قال فی الثالثہ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذہا الناس سنہ، متفق علیہ. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، 3 مرتبہ فرمایا جس کا جی چاہے پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ اس اندیشے کے تحت ادا فرمائے کہیں لوگ اسے سنت موقعدہ نہ بنا لیں. سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو یہ بات مشہور ہے کہ عصر کے بعد سجدہ ہی نہیں ہے، یا مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے تک آپ کوئی اور نماز یا سجدہ نہیں کر سکتی. یعنی اب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو بالکل ہی روک دیا جاتا ہے کہ اب کوئی نہ سجدہ ہے نہ نماز ہے، جب تک آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ لیتے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر متفق علیہ حدیث ہمیں مل رہی ہے، اور اکثر اس بات سے ہم لوگ غافل ہوتے ہیں. تحت الوضو تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ 2 رکعت نفل نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ تاکید کی، 3 مرتبہ فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ جس کا جی چاہے پڑھے. اور یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ کہیں لوگ اس کو فرض یا سنت موقعدہ نہ سمجھ لیں، اس لیے آپ نے آخر میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ جس کا جی چاہے پڑھ لے. تو جس چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ تاکید فرمائی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی رہیں یا پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں نا کہ جب جب ہم یہ احادیث پڑھتے ہیں، اگر ذرا سوچیں اور تصور کریں، کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کبھی موقع رہا تو اس ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر حدیث کا انکار کر دیں تو یہ سارے اجر ہمیں کہاں سے معلوم ہوں بھلا بتائیں، اور انسان زندہ کیسے رہے پھر؟ یعنی انسان زندہ ہی اس امید پر ہے نا، جو بھی نیک کام وہ کرتا ہے تو کس امید پر کرتا ہے کہ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا. اگر یہ احادیث نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں ارشاد نہ فرماتے، اور صحابہ کرام اس کو محفوظ نہ رکھتے، تو آج تو ہم بالکل بھٹک رہے ہوتے تھے، اور پھر جس کا جو دل چاہتا کرتا رہتا. یا پھر ہمیں یہ ساری باتیں اگر معلوم نہ ہوتی تو ہم تو ان سارے اجر سے محروم رہ جاتے. تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے نا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام کیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے احادیث کا محفوظ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. کیونکہ قرآن کو جو صحیح طریقے سے سمجھا سکتی ہیں وہ احادیث ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھایا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا انتظام کیا اور ہم تک یہ حدیث پہنچی، اور اللہ تعالیٰ بے حد اجر عظیم سے نوازے، جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس راہ میں اتنی مشکلات اٹھائیں، کٹھنائیاں برداشت کیں، مشقت برداشت کی، بھوکے پیاسے رہے، اپنا مال لگایا، وقت لگایا، جان لگائی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور حدیث کو محفوظ رکھا. اس میں سے جو خلط مل چیزیں ہو گئی تھیں، یعنی گڑمڑ ہو گئی تھیں، کچھ لوگوں نے فتنے کی وجہ سے جو چیزیں اس میں ملا دی تھیں احادیث میں، اس کو الگ چھانٹ کر الگ کیا، اوتھینٹک احادیث کی سندیں فراہم کی تاکہ اوتھینٹک احادیث اوتھینٹک رہیں اور اس کی سند برقرار رہے، اور جو لوگوں نے اس میں غلط باتیں شامل کی تھیں وہ اس کو چھانٹ کر بالکل الگ کر دیا، اور یہ صاف و شفاف احادیث کا چشمہ ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ ان کو بے حد جزائے خیر دے. واقعی میں ہم پر بہت بڑا یہ احسان ہے ان تمام محدثین کرام کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ان پر رحم فرمائے. آمین. آج اگر ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جنریشن ہمارے لیے بھی اسی طرح سے دعائیں خیر کرنے والی ہو، اور وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں تاکہ جس وقت ہم قبر میں بہت محتاج ہوں گے اور ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوگی، یا پھر وہ علم جو ہم نے پھیلایا ہے اس کی روشنی اور پھیل رہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں قبر میں راحت نصیب ہو. اللہ کرے کہ ایسا ہو انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے والا بنائے جو ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں. اور وہ صدقے جاریہ کیا کام ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہے نیک اولاد جو دعائیں خیر کرتی رہے، دوسرا ہے ایسا علم جو انسان نے پھیلایا ہو اور اس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، مستفیض ہوں اس سے، اور تیسرا ہے صدقے جاریہ کے طور پر کوئی ایسا کام کر جائے انسان کہ کوئی مسجد بنوا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی مسافر خانہ بنوا دے، کہیں پانی کا انتظام کروا دے، کوئی بھی ایسا کام جس سے یعنی رفاہ عامہ کے کام اور دین کی تبلیغ کے کام، یعنی دین سے جہاں پر دین کو جہاں سے فروغ مل رہا ہو، ایسے کام اگر کوئی کر دے تو یہی تین چیزیں صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ تینوں کام کر کے جانے والے بنے اس دنیا سے انشاءاللہ. تو بہرحال ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نماز جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں، جو جتنے چاہے پڑھے، البتہ دو رکعت تحیت المسجد ادا کرنے چاہیے خواہ خطبہ ہو رہا ہو. یہ ہم لوگ جمعہ کے مسائل جب ہم پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل آئے گی، لیکن تحیت المسجد ادا کرنے ضروری ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا تھا خطبے کے دوران ایک شخص آ کر ویسے ہی بیٹھ گئے خطبے میں، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لو. تو بہتر تو ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جایا جائے اور دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیے جائیں، لیکن کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو خطبے کے دوران ہلکی سی تحیت المسجد پڑھ لیں، باقی کے اس کے علاوہ کوئی سنتیں اور نفل نہیں پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران. اسی طرح سے نماز جمعہ سے پہلے سنت موقع ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں. تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن آتے ہیں، خطبہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ پہلے کی چار سنت بھی پڑھتے ہیں اور پھر تحیت المسجد میرے خیال سے ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں جب تک کہ خطبہ ختم بھی ہو جاتا ہے. تو جمعہ کے دن دراصل خطبہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ نماز کے قائم مقام ہے، یعنی جو آپ کی چار رکعت کو دو رکعت جو کر دیا گیا ہے، دراصل وہ دو رکعت خطبے میں شامل کر دیے گئے ہیں. یعنی آپ وہ خطبہ غور سے سنتے ہیں تو وہ آپ کو دو رکعت ہی کا ثواب ملے گا، تو اسی بنا پر اس دوران کوئی دوسرے نوافل اور سنت نہیں پڑھے جائیں گے سوائے تحیت المسجد کے، اور کوئی سنت موقع دا بھی ثابت نہیں ہے سنت سے پڑھنا اس دوران یا اس وقت. باقی کی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ آگے کی کلاس میں دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.